نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والمحصنات، اور شادی شدہ عورتیں، شوہر والیاں، من النساء، عورتوں میں سے، الا مگر، ما جو، یا جن کے، ملکت مالک ہوئے، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، کتاب اللہ ہی، اللہ کی کتاب، اللہ کا قانون، علیکم تم پر، وأحل اور حلال کیا گیا یا حلال کی گئی، لکم تمہارے لیے، ما وراء سوائے، علاوہ، ذالکم ان کے، ان کے، تب تغو تم حاصل کرو، تلاش کرو، باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین پاک دامن بنتے ہوئے، غیر مسافحین نہ بدکاری کرنے والے، زنا کرنے والے، فما تو جو، استمتعتم لطف اٹھایا تم نے، بہی ساتھ اس کے، منہن ان عورتوں سے، فآتوہن تو دو ان کو، اجورہن ان کے مہر، فریضتن فریضہ سمجھتے ہوئے، یا جو طے شدہ ہے، فآتوہن تو دو ان کو، اجورہن ان کے مہر، فریضتن جو طے شدہ ہیں، ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں، جو، ترادیتم تم باہم رضا مند ہوئے، بہی ساتھ اس کے، من بعد الفریضتی بعد طے شدہ مہر کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علیمن علم والا، حکیما حکمت والا، ومن اور جو، لم نہیں، یستطع استطاعت رکھتا، منکم تم میں سے، طولن فراخی کی، دولت مندی کی، ان کہ، ینکحا وہ نکاح کر سکے، المحصنات آزاد عورتوں سے، المؤمنات مومن عورتوں سے، فَمِمَّا تو اس میں سے جو ملکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ من فتیاتکم تمہاری باندیوں میں سے المؤمنات مومن واللہ اور اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے بإيمانكم تمہارے ایمان کو بعضكم تم میں سے بعض من بعض بعض سے ہیں فانكحوهن تو نکاح کرو ان سے بإذن أهلهن ان کے گھر والوں کے اذن سے ان کے گھر والوں کی اجازت سے وآتوہن اور دو ان کو اجورہن ان کے مہر بالمعروف بھلے طریقے سے محسنات پاک دامن بننے والیاں غیر مصافحات نہ بدکاری کرنے والیاں ولا متخذات اور نہ بنانے والیاں اخدان چھپے دوست فإذا پھر جب احسن وہ نکاح سے محفوظ کر دی جائیں فَإِن پھر اگر اتینا وہ ارتکاب کریں بفاحشتن زنا کا فعلیہن تو ان پر ہے نصف آدھا ما جو علی المحسنات خاندانی عورتوں پر ہے من العذاب سزا میں سے ذالکا یہ سہولت لمن واسطے اس کے ہے جو خشیہ ڈرتا ہو العنتا گناہ سے بدکاری سے منکم تم میں سے وان اور یہ کہ تصبروا تم صبر کرو خیر لکم اچھا ہے تمہارے لیے واللہ اور اللہ غفور الرحیم غفور الرحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحسنات اور شادی شدہ عورتیں. محسنات کا لفظ ہے صاد نون سے ہے. حسن قلعے کو کہتے ہیں. احسان صاد کے ساتھ. محسنات کا لفظ قرآن پاک میں چار قسم کی عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر ایک شادی شدہ، نمبر دو آزاد عورتیں، نمبر تین پاک دامن، نمبر چار مسلمان. یعنی یہ چار صفات کے ساتھ محسنات ہوں گی. چار کون سی صفات؟ شادی، آزادی، پاک دامنی اور اسلام. والمحسنات من النساء اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں عورتوں میں سے جو پہلے سے شادی شدہ ہیں. یعنی ایک عورت اگر کسی مرد کے نکاح میں ہے تو وہ بھی دوسرے مرد کے لیے حرام ہوگی. جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ حتیٰ کہ عدت کی حالت میں بھی اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ پورے طور پر اس عدت سے باہر نہ آ جائے. الا مگر ما ملکت ایمانکم جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ, یعنی غلام عورتیں, اگرچہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہوں اور ان کے شوہر بھی زندہ ہوں پھر بھی ان سے تمتع یا نکاح کیا جا سکتا ہے. الا ما ملکت ایمانکم مگر جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ. یہ غلام عورتوں کے بارے میں ہے جن کو عام طور پر آپ لونڈیوں کے نام سے جانتے ہیں, اور یہ لفظ آتے ہی بہت سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت سی رگیں پھڑکنے لگتی ہیں اور اسلام کے خلاف بہت سی زبانیں کھلنے لگتی ہیں. یہ ان سینسیٹیو ایشوز میں سے ہے جن کا سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی بنو غطفان کے قبیلے کے ساتھ جس کا نام تھا غزوہ اوطاس. الف واو توئے الف اور سین اوطاس. غزوہ اوطاس 8 ہجری میں ہوا جس میں دشمنوں کی کچھ عورتیں قید ہو کر آئیں. ان عورتوں کے شوہر بھی زندہ تھے. جنگ میں یہ پکڑی ہوئی عورتیں, ان کی حیثیت کیا تھی, پوزیشن کیا تھی, اس کو واضح کیا گیا. اسلام میں غلامی کوئی باقاعدہ ادارہ نہیں اور نہ ہی غلامی کا کہیں سبق دیا گیا. یہ اسلام کے نظام کا کوئی حصہ نہیں, کوئی لازم جز نہیں. لونڈی یا غلام رکھنا نہ فرائض میں سے ہے, نہ واجبات میں سے, نہ سنت ہے نہ نفل ہے. دوسری بات یہ کہ جس وقت قرآن پاک نازل ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, تو معاشرے میں یہ ادارہ پہلے سے ہی موجود تھا. بہت سی چیزیں جو اصلاح طلب تھیں انہی میں سے ایک چیز غلاموں کی اصلاح اور غلامی کے انسٹیٹیوشن کی اصلاح ضروری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اصلاحات کے ساتھ ساتھ غلامی کی بھی اصلاح فرمائی. سب سے پہلی اصلاح یہ کہ یہ بات بار بار دہرائی گئی کہ یہ لونڈی غلام تمہارے ہی بھائی بن ہیں. یہ صرف ایک ریلیشن شپ ہے جو دنیا میں تمہارے اور ان کے درمیان قائم ہو گیا. جیسے ایک امپلائر اور امپلائی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, لیکن بحیثیت انسان سب برابر ہیں. اگر کوئی آقا ہے یا غلام ہے تو بھی اس تعلق کے باوجود بحیثیت انسان وہ برابر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ تم خود کھاتے ہو اپنے غلاموں کو وہی کچھ کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ, ان کے ساتھ محبت, شفقت اور حسن سلوک رکھو. ایک طرف تو یہ اخلاقی تعلیمات دی گئی, تالیف قلب کی گئی, گرے ہوئے، دبے ہوئے، پسے ہوئے لوگوں کو اٹھایا گیا، انہیں آزاد انسانوں کے برابر لانے کی کوشش کی گئی۔ اس بات کی گواہی مختلف غیر مسلم نان مسلم سکالرز بھی دیتے ہیں، مثلا ایچ جی ویلز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دشمنی بھی رکھتا ہے، کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروگرام واقعتاً نرو بعمل لا کے دکھایا، یعنی صرف تقریریں نہیں کی، باتیں نہیں کی، بلکہ حقیقت میں اس کی اصلاح فرمائی۔ تیسری بات یہ کہ اسلام نے غلاموں کی آزادی کا ایک راستہ کھول دیا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں مکاتبت کا حکم آتا ہے۔ مکاتبت کیا ہے؟ کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے یہ معاہدہ کر لے کہ میں اتنی رقم اپنی آزادی کی قیمت کے طور پر دوں گا، تو اس آقا کو ازرو شریعت پابند کیا گیا کہ وہ اس غلام کے ساتھ یہ معاہدہ کرے۔ آگے آپ پڑھیں گے اس پر انشاءاللہ سورۃ النور میں۔ اب وہ غلام اپنی محنت سے کمائی ہوئی رقم اپنے آقا کو دے کر اپنی آزادی خرید سکتا ہے۔ اسی طرح مالکوں کو بھی یہ کہا گیا کہ تم غلاموں کو آزادی خریدنے میں مدد دو اور اپنے مال میں سے ان کو دو تاکہ وہ اپنی آزادی خرید سکیں۔ پھر اسی طرح آیت البر میں بھی آپ کیا پڑھ چکے ہیں غلاموں کی آزادی کے بارے میں، سورۃ التوبہ میں آیت 60 میں زکوٰۃ کے مستحقین میں گردنیں چھڑانے میں بھی زکوٰۃ استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی زکوٰۃ کے 8 مستحق میں سے ایک مستحق کون ہے؟ غلام، کہ جن کی آزادی کے لیے زکوٰۃ تک دی جائے۔ پھر اسی طرح مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے غلاموں اور کنیزوں کے طبقے میں سے اسلام قبول کرنے والے 6 مسلمانوں کو، جن میں حضرت بلال بھی شامل ہیں، ایک خطیر رقم دے کر خریدا اور ان کو آزاد کیا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں جس روز سے ایمان لایا ہوں، اور آپ کو یاد رہے کہ سابقون الاولون میں سے ہیں، اس روز کے بعد کوئی جمعہ مجھ پر ایسا نہیں گزرا کہ میں نے ایک غلام آزاد نہ کیا ہو۔ اگر اتفاقاً کسی جمعے کو میرے لیے آزاد کرنا ممکن نہ ہوا تو اگلی مرتبہ 2 غلام آزاد کیے۔ تیسری بات یہ کہ اسلام نے اس بات کو کبیرہ گناہ شمار کیا کہ کسی آزاد انسان کو پکڑ کر بے وجہ غلام بنا لیا جائے۔ صرف ان لوگوں کو غلام اور لونڈی بنایا گیا جو خالصتاً قتال فی سبیل اللہ کے نتیجے میں محاذ جنگ پر گرفتار ہوں، آگے پیچھے نہیں، جنگ کے میدان میں گرفتار ہوں، اور پھر ان کو کبھی فدیہ لے کر، کبھی بطور احسان، کبھی مسلمانوں کے تبادلے میں رہا کیا گیا، اور اگر ان میں سے کوئی بھی صورت قابل عمل نہ ہوئی تو ان کو مسلمان معاشرے میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہاں پر جو الا ما ملکت ایمانکم ہے، تو یہ کیسے مالک بن گئے ان کے؟ نمبر 1 کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس جنگ میں شریک ہوں جس کے نتیجے میں دشمن عورتیں پکڑی ہوئی ہاتھ آ گئی تو یہ ان پر تقسیم ہوئی، یا دوسری صورت یہ کہ انہوں نے ان کو، یعنی کسی اور دوسرے انسان سے خرید لیا ہو۔ آخری پارٹ کو دہراؤں گی کیونکہ اصل سبق سے متعلق یہی ہے۔ پہلے نقطے سمجھ میں آ گئے کہ اسلام میں غلامی ہے کیا حقیقت میں؟ نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے، بلکہ الٹا کبیرہ گناہ ہے کہ کسی کو آپ بے وجہ پکڑ لیں اور غلام بنا لیں۔ منع کیا گیا, انسانوں کی خرید و فروخت حرام قرار دی گئی ہے, اور اسی طرح ان کو آزاد کرنے میں, ان کی گردنیں چھڑانے میں زکوٰۃ استعمال کرنے کا حکم ہے, اور اس کا بہت اجر اور ثواب بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے ہر عضو کے بدلے اس شخص کی جان جہنم سے آزاد ہوتی. مثلا اگر ایک شخص کو آزاد کرانا ہے اور دو تین لوگ مل کر کراتے ہیں تو جو جس کے حصے میں جتنا آیا اس نے اتنا اپنا حصہ جہنم سے آزاد کرا لیا. بلکہ روایات میں آتا ہے ہاتھ کے بدلے ہاتھ, سر کے بدلے سر. تو غلاموں کو آزاد کرنا ایک بہت اعلیٰ ترین درجے کی نیکی قرار پائی, اور اس میں میں نے دو تین مثالیں دی, اور یہ اتنی نہیں بے شمار مثالیں, ہزاروں کی تعداد میں بعض لوگوں نے غلام آزاد کیے اور پھر ان کے ساتھ ایکولی سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری لمحوں پہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے عورتوں اور غلاموں کے بارے میں حکم دے رہے تھے, نصیحت کر رہے تھے کہ تمہاری عورتیں اور تمہارے لونڈی غلام, ان کے ساتھ اس میں سلوک کرنا. آپ نے اس ادارے کی نہ کوئی ابتدا کی اور نہ ہی اسے کوئی واجبات میں قرار دیا, بلکہ پہلے سے ایک چیز موجود تھی اس کی اصلاح کی. اور پھر یہ جو عورتیں میدان جنگ میں ہاتھ آئیں, اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ غزوہ اوطاس میں پہلی مرتبہ عورتیں بھی پکڑی گئیں, تب آپ دیکھیں کہ اگر ایک عورت میدان جنگ میں آتی ہے اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے, خواہ وہ کوئی بھی طریقہ ہو, تو کیا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مار کھاتے رہے ان سے اور کہیں کہ نہیں نہیں چونکہ ہم بہت ہی زبردست ہیومن رائٹس پر بلیو رکھتے ہیں لہذا تم چاہے ہم کو مارو ہم نہیں پکڑیں گے تم کو, ایسے کرنا چاہیے؟ کیا ہیومن رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ مار کھاؤ, نقصان اٹھاؤ؟ اسلام نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا کہ کوئی تم کو مار رہا ہے تو سر نیچے کر کے مار کھانا شروع کر دو, نہیں, اس کا ہاتھ پکڑو, روکو. یہ بھی نہیں کہا کہ اگر کوئی ایک مار رہا ہے تو دو مارو, دو بھی نہیں مارنے اور مار کھانی بھی نہیں, ظلم کو روکنا ہے. تو اگر دشمن اپنی فوج میں عورتیں بھر کے لے آیا ہے اور وہ آپ کے کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو جنگ میں اگر مردوں کے ساتھ عورتیں بھی پکڑی جائیں تو پھر کیا کیا جائے ان عورتوں کا یا مردوں کا؟ قرآن پاک میں آگے آتا ہے شاید سورۃ محمد میں کہ اما منن و اما فدا, معنی اس کا یہ ہے کہ خواہ ان پہ احسان کرو, ہاتھ آ جائے, جنگ بند ہو جائے, چھوڑنا چھوڑ دو, اما فدا, چاہو تو فدیہ لے لو, جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا. اور فدیہ میں مال بھی ہو سکتا ہے, اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے بچوں کو پڑھا دو, تعلیم بھی ہو سکتی, کوئی بھی چیز ہو سکتی. تیسری چیز کون سی؟ نمبر ایک من, من کا مطلب احسان کرو, ایسے ہی چھوڑ دو, سمجھو کہ نہیں کوئی نقصان ہوتا, چھوڑ دو. غلام آزاد کرنے کی بہت تاکید کی گئی, اگر نہیں تو فدیہ لے کے چھوڑ دو, ان کو آزاد کر دو, کچھ مال اس کے بدلے میں لے کر اپنے مسلمانوں کو بانٹ دو. اگر وہ صورت بھی نہیں, تیسری صورت کیا ہے؟ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو جیلوں میں بند کر کے رکھو, یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے ان کو جیلوں میں بند کرنا. اب کیا ہے, اپنے قیدیوں کا تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی کچھ مسلمان عورتیں یا مرد ادھر پکڑ کے جا چکے ہوں, اب کیا کرو, ان کو دے کر اپنے بچے چھڑا لو, اپنی عورتیں چھڑا لو. اچھا نہیں, ایسی بھی کوئی صورت نہیں, کوئی اپنے بچے عورتیں نہیں پکڑے ہوئے لیکن کچھ لینڈز دشمن کے قبضے میں چلی گئی ہیں, اب کیا کر سکتے ہو, ان غلاموں کو چھوڑ کر اپنی لینڈ چھڑا لو, تبادلہ کر لو. اگر ایسی بھی کوئی صورت نہیں تو جیل میں مت بند کرو, ان کو انسانی حقوق دو, ان کو گھروں میں لاؤ. اور پھر گھر میں لانے کے بعد مرد تو مزدوری کر سکتا, مشقت کر سکتا ہے, کام کر سکتا, لیکن ایک عورت کیا اسے بہن بنا کے رکھا جائے، ماں بنا کے رکھا جائے؟ کون سی صورت احسن ہے؟ ایک طرح سے بیوی کی حیثیت میں، کیونکہ اس کی ضرورت صرف کھانا پینا نہیں، وہ انسان ہے، ایک اور ضرورت بھی ہے اس کے ساتھ. یہ اصل میں اسے ہیومن رائٹس، بیسک ہیومن رائٹس دیے جا رہے ہیں. لیکن اگر اس کو بالکل بیوی کے درجے پہ لایا جائے تو بیوی کی حق تلفی ہے کہ یہ مسلمان ہے، وہ کافر عورت ہے. لہذا اسے بیوی کی حیثیت سے نہیں، اس کا ایک الگ سٹیٹس رکھا گیا، اور وہ کیا ہے؟ لونڈی. بیوی ایک آزاد عورت ہے، وہ ایک غلام عورت ہے. بیوی مسلمان عورت ہے، وہ ایک کافر عورت ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں ضروری کہ ہر شخص جس کو وہ حکومت نے تقسیم کر دی وہ ضرور اپنے ہی گھر رکھے. وہ چاہے تو لاتے ہی آزاد کر دے، وہ چاہے تو غلام اپنا رکھے لیکن جسمانی تعلق نہ قائم کرے، اس کی شادی کہیں اور کر دے، چاہے تو اسے آزاد کر کے مسلمان کر کے اس سے شادی بھی کر لے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیی ابن اختب کی بیٹی حضرت صفیہ کے ساتھ کیا، ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا. تو یہ ایک حل ہے جو اسلام نے دیا ہے، یہ نہیں کہ اس سے آزادی لے کر عورتوں سے حرم بھر لیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ چونکہ اسلام میں لونڈیاں رکھنے کی اجازت ہے، یا یہ کہ ہر گھر کی جو نوکر خاتون ہے اس کو لونڈی سمجھ لیا جائے اور اس سے جسمانی تعلق کو حلال کر لیا جائے. اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں. اب بھی اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو پھر بعد میں بات ہو سکتی ہے.